تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. پچھلے جمعہ کو تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا کچھ حال آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اس سے پہلے دعاؤں کا بیان چل رہا تھا. دعا کی بات ایسی ہے کہ وہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا, کیونکہ ایسا نسخہ ہے کیا کہ اس میں نہ پیسہ خرچ ہو, نہ محنت خرچ ہو, نہ وقت خرچ ہو, اور مؤثر سب سے زیادہ ہے. اس وجہ سے کچھ باتیں آج اور دل چاہتا ہے کہ ان دعاؤں سے متعلق خرچ ہو. بعض اوقات آدمی کے اوپر یہ کیفیت ساری ہوتی ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اب یاد نہیں آتا کیا مانگوں. ایسا ہوتا ہے نا, تقریباً سب کو پیش آتی ہے یہ کیفیت کبھی کبھی. ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں. تو اس کا بھی ایک بڑا اچھا نسخہ ہے. وہ ایک اللہ میں سے یہی کہہ دیں کہ یا اللہ کچھ یاد نہیں آ رہا, آپ سے کیا مانگوں, آپ مجھے وہ دے دیجئے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو. یہ مانگوں بعض اوقات کی کیفیت ہوتی کہ کچھ بات یاد نہیں آتی کیا مانگیں, تو اپنے رب سے بات کرنی ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے. تو اپنے رب سے کہہ دو یا اللہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, سر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کیا مانگوں, بس آپ خود ہی میرے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہ دے دیجئے دنیا اور آخرت کے لیے جو بہتر. جیسے بچے کو چیزوں کے نام نہیں معلوم ہوتے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ بسکٹ کس کو کہتے ہیں, چپس کس کو کہتے ہیں, اور چاکلیٹ کس کو کہتے ہیں, اور آئس کریم کس کو کہتے ہیں, بوتل کس کو کہتے ہیں. بچہ کیا کہتا ہے, مجھے چیز دے دو. بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں باپ سے کہتے چیز دے دو, مطلب یہ کہ جو تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پسند کیا چیزیں ہیں, پر میں تو اتنا جانتا ہوں کہ چیز دے دو. اب وہ ماں اور باپ اور بڑے دادا دادی سب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسی چیز دے دو جس سے یہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. تو ہمارے رب ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ, ہمارے دادا دادی سے زیادہ, نانا نانی سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والے. تو ان سے بس یہ کہہ دو اللہ میں آپ ہمارے کام کی چیز دے دیجیے. جیسا بچہ کہتے تھے مجھے چیز دے دو, تو ماں باپ اس کے شوق کی اور شوق کی بھی نہیں بلکہ اس میں عبادت بھی خیال بھی کر کے کہ جو اس کے لیے مفید ہو مضر نہ ہو وہ چیز دیتے ہیں. ایک بات تو یہ. ایک بات اور, آپ بچوں کو دیکھتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہے بالکل وہ اپنا کچھ بات کہہ ہی نہیں سکتا اور اپنے مطالبے اس کو منوانے ہوتے ہیں ماں باپ سے, بڑے بہن بھائیوں سے, گھر والوں سے. اللہ نے اس کو ایک نسخہ دے رکھا ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ رویا اور اس کی ماں اور باپ سب بے چین, وہ بھی کیوں رو رہا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, یا اس کو بھوک ہے, یا اسے نیند آ رہی ہے, یا کوئی تکلیف اس کو ہے. اب یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں, اس نے تو ایک کام کیا کرو دیا. اب ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں, ماں باپ اس کی کھوج لگا کے پتہ لگاتے ہیں, خود نہیں سمجھ میں آتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے, ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے, حکیم معائنہ کرتا ہے. غرض یہ کہ جب تک اس کا رونا ختم نہ ہو اور اس کی تکلیف دور نہ ہو اس وقت تک ماں باپ کو چین نہیں آتا, چھوڑتے نہیں. اللہ رب العالمین نے یہی نسخہ ہمیں بھی سکھلایا ہے اپنے سے مانگنے کے لیے, اور وہ یہ کہ رو اللہ میاں کے سامنے جب کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, دنیا کی, دین کی, اپنوں سے یا دشمنوں سے, بیوی سے, بچوں سے, بہن بھائیوں سے کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا تو رونا شروع کر دو, اللہ میاں کے سامنے رو لو. یا اللہ, اب رو رہے, یا اللہ آپ کو معلوم ہے کس پریشانی میں, اس کو دور کر دیجیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو رو رو کر مانگا کرو, یہی سکھایا, وہی بچے والا عمل. جب رو کے مانگو گے تو رب جو ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, نانا نانی سے بھی زیادہ, دادا دادی سے بھی زیادہ مہربان ہے, تو وہ سنے گا تمہارے رونے کو, تو سنے گا. اور جن سات قسم کے افراد کو عرش رحمان کے سائے میں میدان حساب میں جگہ ملے گی, عرش رحمان کے سائے میں جگہ ملے گی, وہاں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, کوئی عمارت نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی آبادی نہیں, سب ننگ دھڑنگ ہوں گے سارے کے سارے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے, ان کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہوں گے, سب ننگے ہوں گے. لیکن ہر ایک, کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, فرمایا تو کسی کو دوسرے کی ہوش ہی نہیں ہوگی, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. احادیث میں آتا ہے کہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ محدود کے بالکل قریب پاس آ گیا, پسینوں کے دریا بہ رہے ہوں گے, اور نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہوگا, نہ سایہ کوئی ہوگا. اس وقت میں سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے, عرش رحمان کے سایہ. ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے لیے روئی ہو, اللہ کے لیے تنہائی میں رویا, اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے رویا, اللہ کے سامنے رویا. تو مجھے امید یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نہ خوف سے روئے, نہ شوق سے روئے, بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ روئے اللہ کے سامنے تنہائی میں, لوگوں کے سامنے نہیں. تو وہ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہے, کیونکہ بندہ رو رہا ہے, وہ کس بات کی ہاتھ اٹھا رہا ہے, رو رہا ہے اپنے رب کے سامنے جس کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں, ایمان رکھتا ہے غیب کا کہ تو موجود ہے. یہ پکے ایمان کی بات ہے, کچے ایمان والا آدمی یہ کام نہیں کرتا. جس کو پکا ایمان ہے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے اگرچہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا, اور یہ ایک تو پکے ایمان کی بات ہے, ایک پورے بھروسے کی بات ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے. تیسرے, اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ یا رب میرے بس کا کچھ نہیں, تو میرا کارساز ہے, تیرے ہی پاس اپنی فریاد لایا ہوں, تیرے سوا میرا مسئلہ کوئی حل کر نہیں سکتا. تو جب تنہائی میں رو رو کر اللہ تعالی سے بندہ مانگتا ہے تو رحمت ماں باپ سے زیادہ ہے, جب بچہ رو کر مانتا ہے ماں باپ سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے تو ہم اپنے رب سے کیوں نہیں منوا سکتے؟ منوا لیں گے، رو رو کر مانگ لیں. اچھا، اور میں نے جو ایک بات کہی تھی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا کے ماں کی قبولیت میں بعض چیزیں رکاوٹ ہیں. ایک بہت بڑی رکاوٹ حرام کمائی ہے، حرام مال کا کھانا پینا یا پہننا. حرام مال سے کوئی چیز آئی اور وہ کھائی یا پی یا پہنی، ایسا کرنے والے کی حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی وعدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے تو اس کو روکنے والا کون ہے، لیکن وعدہ نہیں. حدیث میں فرمایا کہ انا یستجاب لہ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا حرام، کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پینا حرام کا، رشوت، سود، کام چوری، ملاوٹ چیزوں میں، تجارت میں دھوکہ بازی سے پیسے کمانے، یہ سب حرام کے طریقے ہیں. اور اس وقت آج کل ایک طریقہ تحفے میں چلا ہے، تحفے کے نام سے شادی ہو رہی ہے فلاں افسر کی تو اس کی شادی میں تحفہ دے دیا، اور پیش نظر ہے در حقیقت صاحب بہادر کو راضی کرنا تاکہ اپنا کام نکلے. یہ سب حرام چیزیں ہیں، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام. تو حرام مال سے کھانا پینا پہننا، یہ بھی آدمی کی دعاؤں قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، اچھا بعض بیچاروں کی کمائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ بازی بھی نہیں کر رہے، محنت کر رہے ہیں اور کسی کا دل نہیں دکھا رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن پھر بھی ان کی آمدنی حرام ہے بیچاروں. مثلا کوئی ایسے ادارے میں ملازم ہے جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس سود کے کاروبار کی لکھت پڑت اس کو کرنی پڑتی ہے، حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، یا گواہ بننا پڑتا ہے، یا اس میں کام کرنا پڑتا ہے کچھ بھی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ سود کا لینے والے پر بھی لعنت ہے اللہ کی، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لکھنے والے کی پر بھی اللہ کی لعنت، اور گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اچھا، اور آج کل ہمارے بینک زیادہ تر کیا، بھاری اکثریت 99% سے بھی زیادہ بینک جو ہیں، اللہ معاف کرے، سودی کاروبار کرتے. سود کا لینا اور دینا ہی ان کی آمدنی اور تجارت کا بڑی بہت بڑی حد تک ذریعہ ہے. اس میں جو ملازمت کرتے ہیں بیچارے، چھوٹے ملازم بھی ہوتے ہیں، اونچے درجے کے افسران بھی ہوتے ہیں، تو اور ان کا کام یہی ہے سود کا لکھنا اور یا سود کے معاملات کرنا، معاہدات کرنا، حساب کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، تو وہ سب اس کے اندر آتے ہیں. تو وہ کام بھی حرام، آمدنی بھی حرام. اب بیچارے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہی یہ ہے، انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی ہے، زندگی کا تجربہ ہی ان کا یہ ہے. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بینک کے بہت اونچے درجے کے افسر وقت لے کر میرے پاس آئے، اور اپنے ہی درجے کے ایک اور افسر کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے کہا، آنے جن صاحب نے وقت لیا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بینک کی یہ ملازمت جس میں سود کا لین دین کرنا پڑے یا لکھنا پڑے، حساب کتاب کرنا پڑے، حرام ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے. اب ان کو پتہ چلا ہے تو یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے، آپ کے دل میں اللہ نے فکر ڈالی ہے، اور بھائی یہ تو بالکل حرام ہے، اس کے اندر تو کوئی گنجائش ہی نہیں، بالکل حرام ہے، حدیث بھی میں نے سنائی. تو بیچارہ زار و قطار ہونے لگا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت اونچے درجے کا افسر تھا، وائس پریسیڈنٹ تھا کسی بینک کا، بڑے بینک کا، زار و قطار ہونے لگا. اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بھی نہیں بتلایا، نہ میرے ماں باپ نے مجھے بتلایا، نہ اسکول کالجوں میں جب میں پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہاں مجھے کسی استاد نے بتایا، اور میری غلطی ہے کہ علماء سے میں نے پوچھا نہیں، علماء کی صحبت میں میرا جانا نہیں ہوتا تھا. مجھے تو اب پتہ چلا، میں نے اپنی ساری تعلیم، سارا تجربہ، سارا اسی لائن میں کیا ہے، اور اب تک میں حرام کھاتا رہا ہوں. وہ اس پر رو رہا تھا کہ میں نے اب تک حرام کھایا، اور اس نے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے فاقے بھی ہو جائے میں چھوڑ دوں گا اس ملازمت کو. اللہ نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی اور چھوڑ بھی دی ہوگی. اور ایسے میرے علم میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے جب ان کو پتا چلا تو ملازمت چھوڑ دی, مگر ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو پہلے کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی تلاش کر لو, چاہے کم آمدنی کا ہو اتنا کر لو کہ گزارا ہو جائے, جب وہ مل جائے تو پھر پھر چھوڑنا, اس سے پہلے مت چھوڑو. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ بعض اوقات حلال روزگار ملنے میں دیر لگ سکتی ہے. اگر فقر فاقہ ہونے لگا, بچوں کو فاقہ ہونے لگا, بیوی کو فاقہ ہونے لگا, خود کو فاقہ ہونے لگا, تو کہیں خدا نخواستہ شیطان راہ نہ مار دے اور ایمان خراب نہ ہو جائے. اس بات سے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ ملازمت چھوڑنے سے پہلے اپنے کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کر لو, چاہے کم تنخواہ کا ہو حلال ہو, اس کے بعد پھر چھوڑ. خیر ایسے بہت لوگ ہمارے علم میں ہیں اور انہوں نے چھوڑی, اور الحمدللہ یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مالی طور پر خوشحال ہوئے. اس کے خلاف میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. ہر ایک کو جس نے کہا, بہت سے تاجروں نے, کروڑ پتی ارب پتی تاجروں نے, ہمارے جاننے والے ہیں, یہ طے کر لیا کہ اب آئندہ ہم نہ سود لیں گے نہ دیں گے. بینکوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ سودی معاملات نہیں کریں گے, نہ سود لیں گے نہ دیں گے. ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ بھی کیسے کام چلے گا, تو اپنے پارٹنروں سے کہا کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو میرا شیئر الگ کر دو, مگر میں اب بینک سے لین دین نہیں کروں گا. میرے علم میں ہیں وہ, الحمدللہ کراچی میں موجود ہیں. چلو بس وہ الگ ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد پہلے وہ کروڑ پتی تھا, اب ارب پتی ہے. پہلے ان کا ایک مل چلتا تھا, اب پتہ نہیں کتنے مل چل رہے ہیں, اور ایک پیسہ سود کا نہ لیتے ہیں نہ دیتے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ وہاں سے آتی ہیں باتیں. ایمان جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے, پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے. جو اللہ پر بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اللہ رب العالمین. تھوڑی سی آزمائش کچھ دن اٹھانی پڑتی ہے, پھر ہاتھ تھام لیتے ہیں. بعض اوقات تو چھوٹی تھوڑی سی آزمائش بھی نہیں آتی. آج کل اللہ میں کم ہی کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, کیونکہ ایمان میں لوگوں کے کمزور ہیں. خیر, تو ایک بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں حرام آمدنی ہے. اب اگر کوئی شخص بینک کا ہی ملازم ہے, اس بیچارے کا کی تعلیم ہی اس لائن کی ہوئی ہے, تجربہ بھی اسی لائن کا ہے, ملازمت بھی کافی لمبی پرانی ہو چکی ہے, اور اب وہ تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے, گاڑی بھی اس کی ملی ہوئی ہے, سہولتیں, اچھا بینکوں میں سہولتیں بھی دوسری ملازمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. اب کیا کرے, ملازمت چھوڑے تو یا اللہ کیا ہوگا. تو ایسے موقع میں بھی کیا کرے آدمی, ایسے موقع میں کیا کرے, وہ رونا شروع کر دے اللہ میاں کے سامنے. بچہ وہ جو کام کرتا ہے, جب اس کے بچے کے بس سے باہر ہو جاتی ہے جو بات, جو کام اس کے بس میں نہیں ہے, وہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. بس رونا شروع کر دو اللہ میاں کے سامنے تنہائی میں کہ اللہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں, اب میں اپنی زندگی کو میں نے بہت خطرے میں ڈال لیا, بال بچوں کو خطرے میں ڈال دیا, حرام کھلایا ہے, اب تک حرام کھایا ہے, اب بھی کھا رہا ہوں, لیکن یا اللہ اب مجھے پتہ چل گیا, یا پتہ میرے پہلے بھی تھا مگر پہلے دھیان نہیں تھا, مجھے فکر ہو گئی, اب رونا شروع کر دیا, اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے, یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے, عزت والا, برکتوں والا, حلال روزگار مجھے آسانی سے جلدی عطا کر دے, اور کوشش میں لگ جائے دوسری ملازمت کی, اور یہ طے کر لے کہ کم تنخواہ پر بھی اگر ہوگا تو میں کر لوں گا, بس اتنا مل جائے کہ روٹی چل جائے بچوں کی دونوں تینوں وقت کی. رونا شروع کر دیں, روز رویا کرے اللہ کے سامنے, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتے ہیں, ہاتھ تھام لیں گے انشاءاللہ, سارے کام کرا دیں گے, سارے کام ہو جاتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو پیش آتی ہے بات کہ تدبیریں سوچتا ہے, یہ کر لوں یہ بھی نہیں, یہاں بھی راستہ بند ہے, یہ کر لوں یہ بھی راستہ بند, وہ بھی راستہ بند, وہاں گیا وہ بھی راستہ بند, تیسری جگہ وہ بھی راستہ بند, وہ بھی راستہ بند, یا اللہ کیا کروں. تو پھر کیا کرے, پھر رونا شروع کر دے, پھر روئے کہ اللہ اور سارے دروازے دیکھ لیے مگر اب تیرا دروازے پر آیا ہوں, تیرے دروازے سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں کہ سارے بند دروازوں کو کھول سکتے ہیں, اور جو دروازے موجود نہیں ہیں ان دروازوں کو پیدا کر سکتے ہیں. میرا مسئلہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, میرا مسئلہ حل کر دیجیے, جزم سے مانگیے, یا رب میں آپ کے علاوہ کس سے مانگوں,
آپ نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگ، میں اب علاوہ کہاں جاؤں، کون سا دروازہ ہے، کون سا در ہے جس پر دستک دوں؟ یا اللہ میں آپ کی چوکٹ کب دکھا رہی ہوں، میرا کام کر دیجئے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اس دنیا کو بدل سکتے ہیں، سارے کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ میرا کام کر دیجئے۔ روئے بھی اور کام بھی کرے، محنت بھی کرے، تو تجوید کوشش بھی کرے، بھاگ دوڑ کرے، دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر یہ سارے دروازے ایسے کہ بند ہی ہیں تو کوئی نیا دروازہ کھول دیں گے اللہ رب العالمین، کوئی نیا دروازہ بنا دیں گے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کثرت سے ایسا ہوا، ہمیں تجربہ ہوا ہے، ہر مسلمان کو تقریباً تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حل کرنا ہے، یا اللہ کیا کریں، فلاں مصیبت آ رہی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، یا اللہ یہ راستہ بھی دیکھ لیا، وہ راستہ بھی دیکھ لیا، یہ کوشش بھی کر لی، وہ کوشش بھی کر لی، اب اللہ میں سے مانگا، یا اللہ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی جائے نجات نہیں، ہم آپ ہی سے نجات مانگتے ہیں اور آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب آدمی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری مصیبتیں اور رکاوٹیں جتنی تھیں وہ بادل کی طرح چھٹ گئی، اور ایسا راستہ نکلتا ہے آدمی کا کہ دیکھتا رہ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ رکاوٹ تھی نہیں، پہاڑ کھل جاتے رہے، بار بار کا تجربہ ہے، اور کر کے دیکھ لیا ہر بندہ، یہ کسی کی خصوصیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے یوں ہی کہا ہے کہ مانگو میں دوں گا۔ تو آج یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رونا ایک بڑا کیمیا ہے، وہ بچے کی مثال یاد رکھیے، جو بات بچے کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے وہ رو کر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ آپ بھی جو ہم بھی، ہماری جو بات ہماری بس سے باہر ہو جائے رو کے منوا لو اللہ تعالیٰ سے، مانگ لو مل جائے گی۔ اگر یہی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا مانگے تو یہ کہہ دیجیے اللہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، جو چیز میرے نفع کی ہو وہ دے دیجیے، اور حرام سے بچنے، حرام سے بچے بغیر دعا نہیں قبول ہوتی، تو اللہ میں کے سامنے رو لو کہ اللہ حرام سے بچے بغیر دعا نہیں قبول ہوتی، مگر اتنی دعا قبول کر لیتی کہ حرام سے بچا دیجیے مجھے، اتنی بات تو مان لیجیے آپ میری کہ مجھے حرام سے بچا دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین کسی بندے کو حرام سے مجبور نہیں کرتے، یاد رکھیں، جو بندہ عزم کر لے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، راستے دکھا دیتے ہیں، اگرچہ راستے بند ہیں لیکن جب آپ کوشش شروع کریں گے حرام سے بچنے کی تو راستے کھول دیں گے، دکھا دیں گے یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے۔ چلو قرآن کا وعدہ، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک بات اور، دعا کے قبولیت کے اوقات میں نے کچھ عرض کیے تھے، ایک یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، اور وہ اقوال جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ دوسری احادیث کی روشنی میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے جمعہ کے دن، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اذان اول جو جمعہ کی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک کا وقت ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک اذان سے لے کر نماز کے وقت تک کا جتنا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا تجربہ بھی کیا اور کہا بھی کہ دونوں خطبے جو ہوتے ہیں جمعے کے، اس میں جو چند سیکنڈ کے لیے میں خطیب بیٹھتا ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے، اور اس کا تو ہم نے بھی بار بار تجربہ کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی تجربہ کیا۔ اس وقت دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ ہاتھ اٹھائیں نہ زبان ہلائیں بلکہ دل ہی دل میں وہ دعا مانگ لیں اللہ میاں سے، پہلے سے سوچ کر رکھیں کیا مانگنی ہے، کیونکہ وہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، پہلے سے سوچ کر رکھیں کہ کیا مانگنا ہے اللہ میاں سے، تو دل دل میں مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے اللہ کا بدل و کرم. ایک قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے سفر میں, حالت سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے آدمی کی, تو سفر میں دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے, اور کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہو تو اس سے دعا کے لیے درخواست کی جائے. کوئی بیمار ایسے بیماری کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, تو آپ کسی بیمار کے بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس سے دعا کی بھی درخواست کر دیں, مگر زیادہ اس کو ستائیں نہیں بیچارے کو. آج کل بیمار پرسی کے لیے جو آدمی جاتے ہیں وہ بیمار کو راحت کم پہنچاتے ہیں, تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں. بے وقت جاتے ہیں, کبھی اس کے کھانے کا وقت ہوتا ہے, کبھی اس کے سونے کا وقت ہوتا ہے, کبھی اس کی, تو جانے سے پہلے معلومات کر لیں کون سا وقت مناسب ہے. اچھا وہاں پہنچنے کے بعد جب تک مسافہ نہ کریں اس وقت تک ملاقات ہی نامکمل سمجھتے ہیں, تو مسافہ کرنا کوئی ضروری نہیں. بیمار سے اس بیچارے کو آرام سے لیٹے رہنے دو, اگر وہ ہاتھ اٹھائے مسافر کے لیے تو مسافہ کر لو ورنہ چھوڑ دو. مگر آج کل تو مسافہ ایسا لازمی ہے کہ چاہے سلام ہو یا نہ ہو مگر مسافہ بہت ضروری. یہ الٹی بات پڑ گئی ہے, سلام کی تو تاکید ہے احادیث میں, مسافر کی تاکید نہیں. مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ سلام کرتے نہیں مسافہ کرتے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بے شمار لوگ ملتے سلام نہیں کریں گے مسافہ کریں گے. مسافہ کر کے انگوٹھا بھی پکڑتے ہیں, انگوٹا اس واسطے پکڑتے ہیں, جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے. پتہ نہیں کسی نے مشہور کیا, یہ بھی جاہلانہ بات ہے. حالانکہ نہ قرآن میں آئی یہ بات نہ حدیث میں آئی, جاہلوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے. تو جب مسافہ کرتے تو اس کا انگوٹھا بھی پکڑ کے چیک کرتے کہ ہڈی ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر خضر ہوئے تو چھوڑیں گے نہیں. اچھا چھوڑ کے پکڑ کے کیا کرو گے خضر کو؟ اپنی باتیں منوا لیں گے. خضر کے ہاتھ میں خدائی ہے, خدائی خضر کے ہاتھ میں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے غالباً, یا کسی اور بزرگ کا, مگر غالب گمان یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. مدرسے کے میں پڑھتے تھے, طالب علم تھے, کتاب کے مطالعے میں غرق تھے, علم کا ذوق و شوق تھا, بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے کسی کھلی جگہ, تو ایک آدمی آ کر رکا, وہ خضر علیہ السلام تھے انسانی شکل میں. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دے دیا دیکھے بغیر اور کتاب میں دیکھتے رہے. پھر وہ کھڑے رہے اس انتظار میں کہ میری طرف توجہ کریں گے, مگر وہ کتاب کے مطالعے میں ڈوبے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ بھائی آپ میری طرف توجہ کریں. تو پوچھا اچھا بھائی کیا بات ہے, فرمائیے. کہا کہ میں خضر ہوں. کہ اچھی بات ہے بہت اچھا, اور پھر کتاب کے مطالعے میں لگ جائے. تو پھر وہ انتظار میں کھڑے رہے کہ بھائی لوگ تو میری تلاش میں رہتے ہیں اور میں تمہارے پاس کھڑا ہوں تو مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے کرتے. کہا کہ اچھا پھر میں کیا بات کروں آپ سے؟ اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے تمنا کرتے ہیں کہ میں مل جاؤں, تو وہ مجھ سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے کوئی حاجت, میری کوئی ایسی حاجت تم پوری کر سکتے ہو جو اللہ میاں مجھے نہ دینا چاہیں؟ کہا کہ نہیں. اور کہا کہ اچھا میری کوئی ایسی حاجت روک سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہیں؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر میں آپ سے کیوں مانگوں جناب علی, میں اپنے اللہ میاں سے کیوں نہ مانگوں؟ تشریف لے جائیے, مجھے مطالعہ کرنا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں, اور یہاں مسافہ پکڑ کے انگوٹھا چیک کرتے ہیں کہ ہڈی ہے یا نہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام اگر ہیں تو چھوڑیں گے نہیں. کیا کرو گے اگر حضرت خضر علیہ السلام ہیں تو ان سے کیا مانگ لو گے؟ وہ خدا تو نہیں ہے, خدا تو تمہارے پاس ہر وقت موجود ہے, اس سے مانگو. حضرت خضر علیہ السلام کی شان اپنی جگہ پر ہے, ان کا اعزاز و اکرام اپنی جگہ پر ہے, ان کی تعظیم و تکریم اپنی جگہ پر ہے. مگر اس طرح جو تم تلاش کرتے ہو حضرت خضر کو, یہ کس نے سکھایا تمہیں یہ طریقہ؟ خیر, تو اب وہ بیمار ہو یا کچھ بھی ہو مسافر ضروری, وہ بیچارہ بیمار مسافر کرتے کرتے تک جائے گا. اتنے یہ مسافر کی بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے, اور روزانہ ہوتا ہے آدمی بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے, اب کھڑے ہیں یعنی ہم بیٹھے ہیں, وہ کھڑے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ہاتھ میں قلم ہے کاغذ ہے, اب ان کی طرف ہاتھ مسافر کے دونوں ہاتھ بڑے ہوئے ہیں. اچھا بھائی مسافر کرنے کے لیے کاغذ رکھا وہ ہوا سے اڑ گیا, قلم رکھا, قلم رکھ دیا, مسافہ کیا, مسافہ کرنے کے بعد اب کاغذ کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ ہوا اڑ کے کہیں چلا گیا. اتنی دیر میں جب کاغذ بھی ملا تو ذہن سے وہ مضمون نکل گیا جو لکھنے بیٹھے تھے. کتنا ستایا مصافحہ کرنے والے نے. تو مسلمان کو ستانا کتنی بری بات ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ایذائے مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تو بعض لوگوں کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں, اور اگر ان کو گھر والے کہہ دے کہ صاحب ڈاکٹروں نے ملنے سے منع کیا تو اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ میں ہم تو اتنے لمبا سفر کر کے آئے, یہ صاحب بہادر ہمارے ملاقات بھی نہیں کرتے. تو بھائی تم مسافر تم آئے ہو عذاب دینے کے لیے آئے ہو, بیمار کو آرام پہنچانے کے لیے آئے ہو. خیر تو بات بیچ میں آ گئی بیمار پرسی کی. تو بیمار اگر کوئی ہے تو روایت کا طریقہ احادیث میں سکھلایا گیا ہے کہ زیادہ مت بیٹھو, بہت مختصر وقت میں بیٹھو, ہمدردی دے اس کو سلام کرو, اس کے ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو, نہ اس کے بہت زیادہ پاس بیٹھو نہ بہت زیادہ دور بیٹھو, سلام کرو, خیریت دریافت کرو, تسلی کا کلمہ ایک دو کہہ دو, دعا کا کلمہ آپ کچھ کہہ دو, یا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عطا فرمائے, اور بھائی میرے اللہ کوئی خدمت ہو تو بتائیے, دو چار کلمہ کہہ کے بس فارغ ہوتے ہیں. ایک دو منٹ سے زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے مریض کے پاس, کیونکہ اس بیچارے کو ضرورت ہو سکتی ہے, اس کو پیشاب کے لیے جانے کی ہو سکتی ہے, بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, کھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, پینے کی ضرورت ہو سکتی ہے, اپنے گھر والوں کو بلانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, بے شمار حکمتیں ہیں اس میں. خیر تو اس وقت یہ کام بھی کر لو, اگر دیکھو کہ تکلیف نہیں ہوگی تو اس سے کہہ دو بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا. جب بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی دعا کا قبولیت کا وقت ہے, اور رونا تو دعا کی قبولیت کے لیے اکثیر ہے. ایک بات البتہ ضرور ہے کہ بعض اوقات رونا ہی نہیں آتا, بعض اوقات رونا نہیں آتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت سے بنا لو, یہ تو اختیار میں ہے نا, رونے کی صورت بنا کر اللہ سے مانگو تو پھر انشاءاللہ اس سے بھی کام بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لے اور ہماری ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما دے, ساری کامیابی کی کلید ہے. لیکن یاد رکھیے دعا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کر کے فارغ ہو جائے اور کوشش اور محنت نہ کی جائے, کوشش اور محنت کی جائے. اللہ تعالی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عزيز طلبة, سال کا آخر ہو رہا ہے اور امتحان سالانہ کا وقت قریب ہے. آپ حضرات امتحان کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں, اسباق کا بھی زور ہے. مجھے تامل تھا کہ آج خطاب کیا جائے یا نہیں, کیونکہ طلبہ باپ میں اور امتحان کی تیاری میں زیادہ محنت کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتایا گیا کہ طلبہ کو انتظار بھی ہے تقاضا بھی ہے. ادھر یہ بھی بات ہے کہ آج کے بعد پھر میرے لیے موقع بھی نہیں تھا کہ بعد ختم بخاری کے موقع کے کوئی اور ایسا موقع بھی نہیں تھا جس میں آپ سے خطاب کیا جاتا, کیونکہ مسلسل سفر ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ سے خطاب ہو جائے. ایک خطاب انشاءاللہ ختم بخاری کے موقع پر ہوگا, اس میں خطاب سب لوگوں سے ہوتا ہے, اپنے ان گھر والوں سے خطاب, اپنی اولاد سے خطاب تو یہی ہوتا ہے. تو اس نوعیت کا یہ خطاب اس سال کا آخری خطاب ہے غالباً. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی, تو اگلے سال پھر انشاءاللہ اس طریقے کا خطاب ہوا کرے گا. دارالعلوم کا کنبہ پھیل گیا ہے, پھیلتا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم. پوری دنیا میں کتنے ہی ملکوں میں یہاں کے فاضلین پہنچ کر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت میں لگے ہوئے, اور الحمدللہ وہاں نیک نام ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار بھی قابل تعریف ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک بھی مناسب ہے, تو خوشی ہوتی ہے. لیکن جب کنبہ پھیل جاتا ہے تو اس کنبے والوں کو سب کو سنبھالے رکھنا اچھا خاصا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم کے فاضلین نے اپنے اپنے علاقوں میں ادارے قائم کیے ہیں, کئی مکاتب قرآنیہ کا سلسلہ ہے, کئی درس نظامی کے مدارس ہیں, کئی ابتدائی درجات ہیں, کئی موقوف علیہ تک ہے, کئی دورہ حدیث تک ہے, کئی دارالافتاء قائم کیا جا رہا ہے, کئی دارالتحقیق اور دارالتصنیف قائم ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے دارالعلوم کے فاضلین کر رہے ہیں الحمدللہ. اب ان سب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں, ہماری رہنمائی کریں, ہمارے کام کو دیکھیں, ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو, اور یہ ان کا حق بھی ہے. مگر یک انار اور سب بیمار والا معاملہ, الحمدللہ دارالعلوم کے اساتذہ کرام ایک تو نہیں ہیں, بہت ہیں الحمدللہ, لیکن جتنا بڑا کنبہ ہے وہ سارے اساتذہ کے لیے بھی اس کو سنبھالنا آسان نہیں. پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ کنبہ, یہ خاندان ابناء دارالعلوم کا پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے پھیلا ہوا ہے. تو اب ہمیں ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے ان کے اصرار میں. گلگت کا سفر جو ہوا تھا وہ بھی ابناء دارالعلوم ہی کی دعوت پر ہوا تھا, وہاں ابتلا پیش آ گیا. اور ابھی حال میں جو ایک ہفتہ کا سفر ہوا وہ بھی دارالعلوم کے فاضلین کی دعوت پر اور ان کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ہوا. پشاور جانا ہوا, پشاور کے قریب چار صدہ کی تحصیل میں عثمان زئی کا مدرسہ ہے دارالعلوم نعمانیہ, مولانا روح اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, گوٹ کے موسمی میں ہمارے خاص دوست ہیں, بزرگ ہیں. کئی سال سے ان کے وعدہ ہوتا تھا, تاریخ بھی طے ہو جاتی تھی, وقت پر کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی تھی, کئی سال سے یہ چل رہا تھا. ہر سال تاریخ طے ہوتی تھی, وہ بیچارے تیاری شروع کرتے تھے, پھر ان کو فون کرتے تھے کہ اب فلاں رکاوٹ پیش آ گئی. اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا. اب جب وہاں پہنچتے ہیں کسی بھی جگہ تو اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ماشاء اللہ دور دور سے دارالعلوم کے فاضلین جمع ہو جاتے. تو عثمان زئی کے مدرسے میں جو ختم بخاری کا اجتماع تھا اس کے لیے انہوں نے بلایا تھا, تو اس میں ادھر اٹک تک سے ادھر بنو تک سے ہمارے دارالعلوم کے فاضلین آئے ہوئے تھے. دور دور سے یہ سن کر کہ میں جامع آنے والا ہوں, اور بعض طلبا تو افغانستان سے آ کے سفر کر جلال آباد سے آ گئے ہمارے فاضلین جو برسوں یہاں دارالعلوم میں رہے ہیں. اب ان سے مل کر خوشی بھی ہوتی ہے, ان کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہتی, اور یہ ان کا حق بھی ہے. اب پھر مجھے سفر درپیش ہے جو معراج کو, وہ بھی دارالعلوم کے بعد فاضلین ہی کی دعوت پر انہی کے کاموں کے لیے وہاں جانا ہے. اس کے بعد پھر ختم بخاری کے بعد غیر ملکی سفر ہے, وہ بھی دارالعلوم کے فاضلین ہی کی بار بار کے اصرار پر جانا ہو رہا ہے. بہرحال الحمدللہ یہ کنبہ پھیل گیا ہے, اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دارالعلوم کے فاضلین جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ ممتاز نظر آتے ہیں. ایک بات تو یہ ہمیں مسلسل ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ جب یہاں پاکستان ہی میں فوج میں یا سرکاری اداروں میں خطابت کے لیے یا مذہبی ریلیجس افسر کے لیے درخواستیں لی جاتی ہیں, انٹرویو کے لیے سینکڑوں آدمی آتے ہیں, جب انتخاب ہوتا ہے تو دارالعلوم کے فاضلین کا انتخاب ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے دارالعلوم کا یہ طاق اور وقار بنایا ہے. سرکاری اداروں میں بھی دارالعلوم کا ایک وقار ہے, وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور عوام بھی الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں. تو دارالعلوم کے فاضلین کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. الحمدللہ میں نے دارالعلوم کے فاضلین کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بیکار پھر رہے ہیں, فارغ ہوتے ہیں ان کو فوراً جگہ مل جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, بشرطے کہ اس نے پڑھا محنت سے, محنت کر کے پڑھا تقویٰ کے ساتھ, محنت کے ساتھ اس نے یہاں طالب علم کا دور گزارا ہو. تو الحمدللہ ان کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے کام ان کو قبول کرنے والوں کی ان کی مانگ ہر جگہ ہے. کہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے, ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج ہماری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. سفر سے واپس آئے تو نزلہ تھا, نہ سفر ہی میں شروع ہو گیا اور سر میں درد تھا, گولیاں وولیاں کھا کر کل ٹھیک ہوا, صبح سے پھر سر میں درد تھا, پھر گولیاں کھائیں. طبیعت میں نشاط نہیں ہے, لیکن خیال ہوا کہ پھر ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا آپ سے باتیں کرنے کا, کیونکہ یہ آخر اس سال کا آخر خطاب آپ سے ہے. آپ سے جو بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں, الحمدللہ یوں تو آپ جائیں گے بزرگوں کے علماء کے خطابات سنیں, تقریریں سنیں گے, دین کی باتیں ہوں گی, کام کی باتیں ہوں گی, لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جو عام طور سے تقریروں میں اور مباعث میں بیان نہیں کیا جاتا, دین کا اہم شعبہ, بڑا نہایت اہم اور بنیادی شعبہ ہے. دو شعبے دین کے اور دونوں کا تعلق حقوق العباد سے, ایک معاملات دوسرے معاشرے. معاملات روپے پیسے کے معاملات, لین دین, تجارت, معیشت, شرکت, مزاربت, زراعت, کاشتکاری, ملازمت, مزدوری, روپے پیسے کا لین دین, یہ معاملات کہلاتے ہیں. دوسرے معاشرت, آپ اس میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے, دوسروں کے ساتھ میل جول کس طرح ہو, ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھے ہیں, ہر انسان کو ہر وقت دوسرے انسان سے واسطہ ہے, گھر میں جائے گا تو گھر والوں سے واسطہ ہے, سبق میں پڑھنے کے لیے جائے گا تو ساتھیوں سے واسطہ ہے, مسجد میں آئے گا تو نمازیوں سے واسطہ ہے, بازار میں جائے گا تو عوام سے واسطہ ہے, ہر جگہ جہاں بھی جائے گا کوئی نہ کچھ لوگوں سے اس کو واسطہ پیش آئے گا, بس میں جائے گا تو ہم سفروں سے واسطہ ہے, ریل میں بیٹھے, ہوائی جہاز میں بیٹھے تو آس پاس کے لوگوں سے واسطہ ہے. ہر انسان کو دوسرے انسانوں سے واسطہ پیش آتا ہے اور دن بھر بار بار مختلف لوگوں سے پیش آتا ہے. ان کے ساتھ معاملات کس طریقے, ان کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے, ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو, گفتگو کیسی ہو, ملاقات کیسی ہو, کوئی اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے ان سے کس طرح کیا جائے, اتفاق ہے تو اتفاق کس طریقے سے کیا جائے, دوستی کس طرح ہو, اگر خدا نخواستہ دشمنی ہے کسی وجہ سے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا, بڑوں کے ساتھ کیا کرنا, اپنے ہم عمروں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ طویل ایک اس کی احکام ہیں, تفصیلات ہیں, احکام معاشرت ہیں. معاشرت کا معنی عشرت سے بنا ہے, عشرت زندگی کو کہتے ہیں. معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا. تو اسلام نے اس کے بڑے احکام دیے ہیں. سورہ حجرات آپ دیکھیں, پوری سورت تقریباً پوری کی پوری سورت معاشرت کے احکام پر مشتمل ہے, اور جگہ جگہ قرآن کریم نے
ہدایات دی ہیں, بس معاشرت کے احکام ہیں. اسی طریقے سے معاملات, روپے پیسے کے لین دین. تو عام طور سے تقریروں اور بازوں میں الحمدللہ عقائد کا بیان بھی ہوتا ہے, عبادات کا بیان بھی ہوتا ہے, فضائل نماز کی, اتنا نماز کی فضیلت یہ ہے, روزے کی یہ ہے, زکوٰۃ کی یہ, حج کی یہ, عمرے کی یہ, تلاوت کی یہ, ذکر کی یہ, تسبیحات کی یہ, اتنا ثواب فلاں. بلا صبح عظیم الشان ارکان اسلام ہیں, ان کی اہمیت بالکل بھی کم نہیں کی جا سکتی, وہ تو مقصود ہے, اصلی ہے. تو ان کا بیان ہر جگہ ہوتا ہے. تبلیغ میں آپ جائیں گے, مجلس میں بیٹھیں گے تو وہاں فضائل کا بیان سنیں گے, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, ذکر کا, تلاوت کا, رمضان کا, فضیلتوں کا بیان سنیں گے آپ. اور بھی جاؤ گے کہیں اور بعض مدرسے میں جائیں گے, بعض مسجدوں میں, تو وہاں لڑائی جھگڑے کا بیان سنیں گے آپ, بریلیوں سے اچھل کود سنیں گے. ایک تقریر کر رہا ہوگا, مکے دکھا رہا ہوگا, کوئی بریلیوں کو مکے دکھا رہا ہوگا, کوئی اہل حدیث کو مکے دکھا رہا ہوگا, اچھل کود کے تقریریں کر رہا ہوگا. یہ بھی ایسا بھی بیان سنیں گے آپ, مناظرہ بازی والے بیانات بھی سنیں گے. وہ فضائل کا بیان جو ہے وہ تو بڑا اہم ہے, لیکن جو مکے دکھانے والا بیان ہے تو یہ دین کا طریقہ نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھلایا, نہ یہ سنت انبیاء ہے. سنت انبیاء تو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, خیر خواہی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. قرآن کریم نے اس کی مثالیں دی ہیں, مکالمہ